إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم سب اس مبارک دینی مجلس میں جمع ہیں اور یہ مقصد ایک دینی مقصد ہے. ساری دنیا کے لوگ اس وقت نہ جانے کن کن کاموں میں ہوں گے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کے احسان سے, اللہ کے فضل سے اپنے اس وقت کو ہم اس تربیتی, تعلیمی اور دینی مجلس میں صرف کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے خود ایک سعادت کی چیز ہے, اس لیے کہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. قیامت کے سوالات میں سے جو پانچ سوال ہوں گے, اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ عن عمره فیما افنا, کہ جو عمر ملی تھی اس عمر کو کس کام میں فنا کیا, صرف کیا. تو اپنے اس وقت کو, چونکہ وقت عمر ہی کا حصہ ہے, ایک ایک منٹ سے مل کر گھنٹے اور پھر دن اور اس کے بعد ہفتے, پھر مہینے, سال, زندگی بنتی ہے, تو تھوڑا وقت بھی زندگی کا حصہ ہے اور تھوڑا تھوڑا وقت مل کر ہی پوری زندگی بنتی ہے. بہت سے لوگ زندگی کے بارے میں بہت بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں لیکن وقت کو غلط استعمال کرتے ہیں, لہذا نتیجتاً ان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. تو جو انسان اپنے وقت کو صحیح استعمال کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو صحیح استعمال کر رہا ہے, اور جو اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. اس لیے کہ زندگی وقت کے سوا اور کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, زندگی وقت ہی کا نام ہے. بس فرق یہ ہے کہ وقت کو آدمی چھوٹا کر کے دیکھتا ہے اور زندگی کو آدمی بڑا سمجھتا ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں بھی ایک ہی ہیں. اس لیے کہ زندگی کب ختم ہوگی ہم کو معلوم نہیں, جس دن کو وہ صرف دن سمجھے ہوئے ہے وہ اس کی زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے, وہی اس کی زندگی ہو سکتی ہے کہ بس اتنا ہی. لہذا اللہ رب العالمین نے اس مبارک مجلس میں, جس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں, اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے نزدیک, اپنے قریب جو مقرب فرشتے ہیں ان میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو دینی مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات کو سنتے اور سیکھتے ہیں. تو اس مجلس میں آنا یہ نہ صرف یہ کہ نجات کے وسائل میں سے ہے, بلکہ یہ خود ایک شرف اور سعادت کی چیز ہے. کیا مطلب ہے کہ اس مجلس میں آنا شروعات ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی. زندگی کا جو مقصد اللہ نے ہم کو دیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شروعات یہاں سے ہوتی ہے. کیسے, میں آگے بتاؤں گا. اور دوسرے یہ کہ یہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے اعتبار سے کوشش تو ہے لیکن یہ خود اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ کسی انسان کو اچھا کام کرنے کی توفیق ملنا خود اللہ کی طرف سے دنیا میں اس کے لیے احسان اور اس کے لیے اللہ کا فضل ہے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں میرے کمال سے کر رہا ہوں، میں ہوں جو یہ نیکی کر رہا ہوں، تو یہ اس کی جہالت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ایک انسان چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اذان سنتے ہیں تو اس وقت میں آپ جب حی علی الصلاح جو نماز کے لیے بلانے کی بات اس میں ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح نماز کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو اس وقت میں ہم جواب میں باقی سارے کلمات میں جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا کہتے ہیں، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو بھی کہتا ہے، جو کلمات اس کے ہوتے ہیں ان کلمات کو ہم دہراتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نماز کے لیے بلاتا ہے حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ صلاۃ کی طرف آؤ، تو اس وقت ہم جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی زور نہیں کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی، اور اگر ہے بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے، جس کو قوت اللہ دے اسی کے پاس قوت ہے۔ اس کی یہ کلمات ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ضمن میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ طیبی کا قول یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مؤذن نے مجھ کو نماز کے لیے بلایا تو ہے، اور اب حدیث میں جیسے فاجب داعی اللہ، اللہ کے داعی کی پکار پر تو جا، تو ظاہر بات ہے وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، اب اس مطالبے کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلا رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں بلا رہا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلا رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے بلکہ افضل العبادات کے لیے بلا رہا ہے۔ اب وہاں پر جانے کا موقع جب آ رہا ہے تو کیا یہ میں اپنی صلاحیت اپنی زور اپنی قوت سے جا رہا ہوں؟ علامہ طیبی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اب آدمی اپنی زبان سے اس کے مطالبے کے جواب میں کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کوئی حول کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی، یا اللہ کی توفیق سے، یعنی اگر میں جاؤں گا تو اللہ کی توفیق ہوگی تو ہی جا سکتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی قوت دیے بغیر اللہ رب العالمین کی صلاحیت دیے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ تو اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرے۔ ایک آدمی زبان سے سبحان اللہ کہنا، اس کے لیے آپ دیکھیں ایک آدمی گونگا ہے اس کو بھی زبان ہوتی ہے، وہ نہیں کہہ پاتا ہے، زبان ہونے کے باوجود اس کے منہ میں زبان ہے، لیکن اس کے لیے کتنی قوت لگتی ہے، کتنی بڑی صلاحیت لگتی ہے۔ ایک آدمی چلتا ہے جس کو پیرالیسس ہوا ہے، جس کو بدن میں ہوا نکل گئی ہمارے کہتے ہیں، تو وہ جو آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں لیکن وہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، صرف جسم کے اعضاء کا فزیکل پارٹس کا مل جانا ایکٹیویٹی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو اندھا ہوتا ہے اس کی بھی تو آنکھ ہوتی ہے لیکن اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو صرف کسی عضو کا مل جانا کسی باڈی پارٹ کا مل جانا اس کے کام کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں اگر وہ جان ڈالے وہ توفیق دے وہ صلاحیت دے تبھی آدمی کر سکتا ہے۔ لہذا کبھی کسی انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں کروں، نہیں، اللہ کی توفیق اللہ کے فضل اللہ کے احسان ہی سے ہم کرتے ہیں۔ لہذا اس مجلس میں جو ہم آئے ہیں، دنیا بھر میں بہت سارے انسان ہیں اور نہ جانے اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی فلموں میں ہے، کوئی کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، کوئی بدعت اور خرافات میں ہے۔ یہاں پر اگر اتنے سارے انسانوں میں سے ہم یہاں پر موجود ہیں 100-150 جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے یہاں آنے میں یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو چنا اس کے لیے، کسی اور کی بجائے ہم کو کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کسی کو توفیق دینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور نعمت کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دیتا ہے تو اس نعمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اس نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کو صحیح طور سے استعمال کرے، اس کی قدر کرے، اس پر شکر کرے، اور اس نعمت کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، اس کا حق ادا کرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ایسی مجالس میں ہم کو بار بار جانے کی، بیٹھنے کی، سننے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مجالس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو دینی مجلس ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ جب تک کہ مقاصد معلوم نہ ہو آدمی کے لیے اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں اتنا بڑا پنڈال آپ کے لیے بنایا گیا؟ کیوں آپ کے لیے ٹیبل؟ دیکھیے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہاں پر کرسیاں رکھی گئیں، ٹیبل لگائے گئے، اور آپ کے پاس ہر ایک کو اگر پیاس لگتی ہے تو اس کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، اور آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں۔ آپ کی اتنی ساری جو محنت کی گئی، کئی ہفتوں سے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی دنیوی مقصد ہے؟ کیا آپ ان کو ووٹ دینے والے ہوں، یا آپ ان کو نوٹ دینے والے ہوں؟ آپ ان کو کیا دینے والے ہوں؟ یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اکثر اپنے اس مقصد کو بھول جاتا ہے اور دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوں۔ یہ جو بھولا ہوا انسان ہے واقعی اپنے رب سے جڑ جائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو وہ سمجھے اور اس کے مطابق جینے والا بنے، یہ جو ساری کوشش ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اور ساری کوششوں کی شروعات آدمی کے فہم سے ہوتی ہے۔ آدمی کو سمجھ میں آتا ہے مجھ کو یہ کرنا چاہیے، آدمی کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح سمجھے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلط سمجھے تو سارا مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ تو دیکھیے جو یہ جو مجلس ہے یہ دین کے سمجھنے کی مجلس ہے کہ ہم واقعی سمجھیں دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آدمی غیر دین کو دین سمجھ لے، جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ لیا، اور اپنی زندگی اس کے تابع کر دی، اسی کو مقصد بنا لیا اور اس پر عمل کرتا رہا، تو یہ آدمی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نقصان میں ہے۔ تو جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی وہ اسی بارے میں تھی کہ ایک آدمی ایسی چیز کو دین سمجھ لے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے جو نہیں، غلط کو صحیح سمجھ لے، صحیح کو غلط سمجھ لے، صحیح کو غلط سمجھ کے اس کو چھوڑ دے، اور غلط کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر اپنی پوری زندگی کو ڈال دے، تو یہ آدمی سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ ہم کو خسارے سے بچانے کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے۔ جو بھی منتظمین ہیں جنہوں نے اس مبارک مجلس کا انعقاد کیا ہے، اس کو سب کو آپ کو جمع کیا، اتنی کوششیں کی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین جزا عطا فرمائے، اور مزید اس کی آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو انعقاد اس اجتماع کا، اس کورس کا، اس تربیتی کیمپ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، اس کا انعقاد یہاں پر ہوا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے والے بنیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ کہیے، قل آپ کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی نقصان، گھاٹے میں، خسارے میں، لاس میں کون ہے؟ اور اللہ نے جب سوال پوچھا تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ وہ لوگ ہیں, عمل کر کے بھی گھاٹے میں پڑنے والے کون ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی گئی ساری کوششیں برباد ہو گئیں, ساری کوششیں برباد ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو کرتے نہیں اور دوسرے وہ ہیں جو کچھ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بس سٹاپ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بس آتی ہے, رکتی ہے, اور کوئی آدمی اس میں نہیں جاتا ہے اور ایک آدمی باہر نکلتا ہے, بس نکل پڑتی ہے. وہ آدمی اس بس کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے, اور دوڑنے کے بعد میں پھر بس آگے نکل گئی اور اس کو بس ملی نہیں. جو آدمی وہاں کھڑا ہے وہ کہے گا میں تو یہیں کھڑا ہوں اور میں بس میں نہیں گیا, حالانکہ میں سمجھا میری بس تھی لیکن گئی وہ, میں نے کوشش بھی نہیں کی, اس کی بھی بس تھی, اور جو دوڑا ہے بس اس کی بھی تھی, دونوں کو بس ملی نہیں. یہ سمجھا میری بس نہیں لیکن بعد میں معلوم پڑا میری بس تھی, اور دوسرے کو دیر سے سمجھ میں آیا, پھر وہ دوڑا اس کے پکڑنے کے لیے لیکن اس سے بھی بس چھوٹ گئی. دونوں بھی کیا ہیں, نقصان میں ہیں, دونوں کی بس چھوٹ گئی. لیکن ایک وہ ہے جس نے کوشش نہیں کی, وہ وہیں رکا رہا سٹاپ پہ, اور دوسرا بیچارہ دوڑتا رہا اس کے پیچھے, دم دم ہو گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, اور اس کے باوجود بھی بس اس سے نکل گئی. کیا یہ آدمی زیادہ نقصان میں نہیں ہے کہ اس کی محنت بھی چلی گئی, جو بھاگا جو ٹھوکر لگی وہ ساری تکلیف اپنی جگہ, اور محرومی میں وہ اس کے برابر ہے جو پیچھے چپ چاپ سکون سے کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ آدمی اس سے زیادہ خسارے میں ہے کیونکہ اس نے کوشش بھی کی اور کوشش کر کے بھی اس کی کوشش برباد ہو گئی. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو علاج نہ کرے, دوائی نہ کھائے, دوسرا وہ آدمی ہے جو دوسرے کی دوا اپنی سمجھ کے کھائے اور زیادہ مصیبت میں پڑے, ایک نئی بیماری خرید کے لائے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, ایک آدمی دوائی اس کے پاس ہوتی ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے, یا کوئی اور دوائی سمجھ کے, اپنی دوائی سمجھ کے کوئی اور دوائی کھا لیتا ہے, اس کی بیماری دور ہوتی ہے نہیں, لیکن ایک نئی مصیبت جس کو ریئیکشن ڈاکٹرز کہتے ہیں, اس کو ریئیکشن ہو گیا ہے, اس کو ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے, دوا خانے میں آئی سی یو میں اس کو داخل کرنا پڑتا ہے. یہ کیا ہوا, اس نے دوائی کھائی, کوشش کی, پیسے خرچ کیے, سب کچھ کیا, لیکن ایک نئی مصیبت مول لی. تو دنیا میں جو آدمی محنت کر کے نقصان میں جاتا ہے, یہ زیادہ نقصان میں ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا, الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی دنیا کی کوششیں برباد ہو گئیں, اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے علاقوں میں, خاص طور سے بمبئی اور اس طرح کے بڑے شہروں میں, لوگ نئے نئے آفر بزنس کے لے کے آتے ہیں کہ آپ اتنا اس میں انویسٹ کرو, آپ کو 10 گنا ملے گا, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 5 مہینے میں. کچھ بھولے بھالے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی ہے, سالوں سے محنت کر رہا اور کچھ بھی کمائی نہیں ہے, اتنی چھوٹی تنخواہ ہے, میرے پاس اتنے 1,00,000 روپے ہیں, میں کیا کروں گا, کم وقت میں مجھ کو بہت بڑا مالدار بننا ہے, میں کیا کرتا ہوں, میرا پورا پیسہ کیوں رکھوں اپنے پاس جب پروفٹ ملنے والا ہے, پورا پیسہ میں اس بزنس میں لگا دیتا ہوں. وہ پورا پیسہ اپنا اس بزنس میں لگاتا ہے اور انتظار کرتا ہے 4-5 مہینے, سال, جو بھی وقت گزر جاتا ہے, فون کرتا ہے, جا کے دیکھتا ہے, معلوم ہوا کہ کمپنی یہاں پہ ہے ہی نہیں, وہ آدمی یہاں پہ نہیں ہے. اب بتائیے اس آدمی کا کتنا بڑا نقصان ہوا. اس کیوں نقصان ہوا, اس نے سمجھا کہ میں پیسہ یہاں پر لگاؤں گا, مجھ کو بڑا فائدہ ہوگا, وہ دھوکا نکلا. جہاں اس نے پیسہ انویسٹ کیا وہ آدمی واقعی ایماندار نہیں تھا, واقعی وہ بزنس اس کا وجود ہی نہیں تھا, وہ صرف نام تھا, کارڈ میرے پاس ہے, بزنس ہے ہی نہیں, کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے, کوئی کمپنی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ آدمی کئی لوگوں کا پیسہ اس نے جمع کیا اور غائب ہو گیا. کہاں ہے وہ, وہ سعودی میں ہے, وہ کہاں ہے, وہ امریکہ میں ہے, انگلینڈ میں, لندن میں ہے. تو ایسا آدمی وہ یہ سمجھا کہ میرا فائدہ ہوگا, اور چار پانچ مہینے جو اس نے مدت ملی بیٹھ کے خواب بناتا رہا کہ ایک لاکھ کے بیس لاکھ ہونے والے ہیں تو میں اس سے ایک دکان خریدوں گا، اس سے ایک مکان لوں گا، اس سے یہ کروں گا، میرے بچے کا ایجوکیشن ہے، بچی کی شادی ہے، وہ خواب دیکھتا رہا، لیکن جب واقعی پیسہ ملنے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ دنیا کی زندگی میں ایک آدمی بھرم میں پڑا رہے، میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت فائدہ ہونے والا ہے، بہت ثواب، بہت نیکیاں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، جنت میرے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہی مر گیا، جیسے ہی قیامت آئی، سیدھا جنت میں. لیکن جب قیامت کا دن آیا تو دیکھا کہ میں جو سمجھ رہا تھا کہ میری نیکیوں کا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ دھول بنا کے اڑا دیا گیا، بکھیر دیا گیا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم جب قیامت کے دن ان کی نیکیوں کی طرف، ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو ہم دھول، بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، کوئی ویلیو نہیں اس کی اللہ کے نزدیک. اس نے سمجھا بہت بڑی بڑی نیکیاں میری، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں میں، باقی سب غلط کر رہے ہیں، میں صحیح کر رہا ہوں. یہ اس کا بھرم تھا، اس کا گمان تھا، اس نے غلط کو صحیح سمجھ لیا اور اپنے اس غلط صحیح کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، مال، صلاحیت، اوقات، پورا پورا اپنا پورا وجود اس پہ ڈال دیا. لیکن قیامت کا دن جب آیا اور سارے بھید اس دن کھلے، یوم تبل السرائر، جس دن چھپی ہوئی چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آج بہت سارے لوگوں سے چھپا ہوا ہے. قیامت کا دن جب آیا تو معلوم پڑا کہ جس چیز کو میں حق سمجھا ہوا تھا وہ چیز حق نہیں تھا، وہ باطل تھا، میں نے اس باطل پر اپنی ساری زندگی لگا دی. اب قیامت کے دن وہ سارے نوٹ اللہ کے نزدیک جعلی نقلی نوٹ ہیں، وہ چلنے والے نہیں، یہاں وہ سکہ چلتا نہیں ہے. کیسا ہوگا، ایک آدمی کا کیا حال ہوگا، سوچئے، جو کئی لاکھ کسی سے لے، بعد میں معلوم پڑے بینک میں جا رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، صاحب یہ نقلی نوٹ ہے، یہ نہیں چلتا ہے، ساری ساری دولت اس کی نقلی، تو نقلی نقلی نکلا اور گورنمنٹ اس کو پکڑے گی، سزا بھی دے گی، قاعدہ دیکھیے کیسا ہے. میرا جو نقصان ہوا، جس نے مجھ کو نقلی نوٹ تھما دیے، اصل پیسہ تو گیا، لیکن گورنمنٹ کے نزدیک یہ میرے پاس ملا ہے، نقلی ہے، تو گورنمنٹ کے نزدیک یہ مجرم بھی ہے کہ تو نقلی نوٹ دیتا ہے لوگوں کو، تو مجرم بھی بن گیا ہے، نقصان بھی ہوا اور مجرم بھی بنا. اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کہ ہم تم کو بتائیں کہ عمل کر کے بھی گھاٹے میں کون ہیں. بالاخسرین اعمالا، سب کچھ کر کے بھی نقصان میں کون ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی ساری کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں. ضل عربی میں کہتے ہیں برباد ہو جانا کے لیے بھی آتا ہے، بھٹک جانا، تیر مارا اس نے جہاں جانا تھا دوسری طرف چلا گیا، اس کی کوشش اپنے نشانے پر نہیں لگی، اس کی گاڑی منزل تک نہیں لے گئی اس کو، واللہ ضائع ہو جانا اور گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، مقصود تک نہیں پہنچانا. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں کی ہوئی ان کی ساری کوششیں برباد ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں، گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس پوری بات کا خلاصہ آپ غور کریں یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش نہیں کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن غلط کوشش کرتے ہیں. جو آدمی کوشش نہیں کر کے ناکام ہے وہ بھی ناکام ہے، لیکن زیادہ درد اس آدمی کو ہوگا جس آدمی نے کوشش کی اور کوشش غلط کی، بعد میں معلوم پڑا کہ میں نے جہاں کوشش کرنا چاہیے تھا وہاں کرنے کی بجائے دوسری طرف کی، تو یہ آدمی زیادہ اس کو دکھ ہوتا ہے، زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ جس نے سنا ہے وہی بتا سکتا ہے. بعض لوگ سوچیں گے یہ تو مقدمہ ہے، اصل درس ابھی تو کتاب کھلی نہیں ہے، یہ مقدمہ تو ہے ہی ہے، یہ خلاصہ بھی ہے، یہ مقصود بھی ہے. میں نے جو بات کہی اس کی روشنی میں، کیا وجہ ہے کہ ایسا نقصان ہوتا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی آپ نے بہت دیر تک سنا ہوگا اور برداشت بھی کیا ہے، آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے اس کی، کون بتائے گا؟ یہ وہ سوال نہیں جو ذمہ داران نے طے کیے ہیں، یہ میرے سوال ہیں. ایک جواب ہے کہ کیونکہ وہ قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہا. میں نے صرف دینی اعتبار سے نہیں بتایا، یا چلیے دینی اعتبار سے ہی دیکھتے ہیں اس کو، کہ واقعی کیا کمی رہ گئی اس کے پاس، کیا غلطی ہوئی اس کی جس کی وجہ سے اس کی کوششیں برباد ہو گئی آخرت میں. اللہ کی توفیق نہیں ملی اور ہدایت نہیں ہونے کی وجہ، جی اتباع سنت کے بجائے بدعت، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ سارے جواب بالکل صحیح، ہدایت نہیں ملی یا اتباع سنت اس نے نہیں کی یا اور بھی جو جوابات ملے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا پھر ہدایت کے معنی کیا ہے یا اتباع سنت نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے، واقعی ایک آدمی چاہے وہ بس کے پیچھے دوڑنے والا ہو، یا ایک آدمی غلط دوائی کھانے والا ہو، یا ایک آدمی آخرت کے اعتبار سے غلط کوشش کرنے والا ہو، ان سب کی جڑ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا وجہ ملے گی؟ غلط کو صحیح سمجھا، یعنی پرابلم کہاں تھا، عمل میں یا علم میں؟ بیچارہ جو دوڑا ہے بس کے پیچھے غلط دوڑا ہے، وہ دوڑنے سے ہی بس ملتی ہے نا، اور کیسے ملتی ہے؟ تو چلنے سے دوڑنے سے ہی بس ملتی ہے، لیکن کیا ہوا، اس نے غلط کو صحیح سمجھا اور صحیح کو غلط سمجھا. ساری جو جڑ ہے اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی غلط چیز کو صحیح سمجھ لے تو خرابی کہاں نکلی، عمل میں ہے کہ نہیں؟ نہیں، کائم میں نکلی خرابی، سمجھ میں، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں علم میں. علم میں، فہم میں، سمجھ میں بگاڑ کی وجہ سے ایک آدمی دنیا میں سب کچھ کر کے آخرت میں کیا ہو جاتا ہے، ناکام. اس کی زد میں سارے لوگ آتے ہیں، اس کی زد میں وہ آدمی بھی آتا ہے جو اسلام کی بجائے کسی اور دین کو حق سمجھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے. نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. جیسے عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، کیا وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ رات میں کتنے بجے کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور کتنی عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کامیابی ہے، اس سے اوپر والا راضی ہوتا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا خوش ہوتا ہے. کتنا نہاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں عیسائیوں میں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نکاح نہیں کیا اور مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بیوی بچوں سے محروم، اچھے اچھے کھانوں سے محروم، اچھے لباس، اچھے گھر سے محروم. کیوں؟ کیوں یہ تکلیف، کیوں یہ عمل؟ پریئرز کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں گھٹنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بےچارے عبادت کرتے ہیں عیسائیوں میں، گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے گھنٹوں گھنٹوں عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں، لیکن اور اس کی وجہ سے ان کو گھٹنوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اکثر لوگوں کو رپورٹ جو آئی اس بارے میں، اکثر جو چرچ میں ہوتے ہیں ذمہ داران، وہ بھی وہ گھٹنوں پہ جو عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہوتی ہیں گھٹنوں کی. کتنا مجاہدہ، کتنی تکلیف، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں. وہ غلط کو صحیح سمجھے ہوئے ہیں، یہ عمل سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو بدعات میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے پر اللہ خوش ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں، لئی سے علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم ہی نہیں، کہنے کے لیے ہم نے کہا ہی نہیں، فہو رد، ورد ہو جائے گا، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو بدعت بھی اس کی زد میں آ جاتی ہے کہ ایک آدمی بدعت پر عمل کرتا رہے، لاکھوں لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. سوچیے عید میلاد النبی کو آپ دیکھیے، جس کو لوگ عید کہتے ہیں، اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں، درگاہوں کا معاملہ آپ دیکھیے. اللہ والوں کو ہم بھی مانتے ہیں، رسول کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو کام ہم کو کرنا چاہیے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے نزدیک وہ عمل قبول ہوگا نہیں. تو ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے، اتنی کوشش کر کے، تکلیف اٹھا کے، سب کر کے، قبولیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. تو بدعات بھی اس میں آتی ہیں، شرکیات اس کے اندر آتے ہیں. ایک آدمی کے لیے ساری کوششیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام میں آنے کے بعد میں کوئی ایسا عمل کرے گا جو سنت کے مطابق نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں، وہ بھی قبول ہوگا نہیں ہوگا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے بگاڑ کی جڑ کیا ہے؟ علم کی، علم کا بگاڑ. سارے بگاڑ کا جڑ علم کا، اس کو یاد رکھیے، اس مجلس کا خلاصہ یہ، سارے بگاڑ کا جڑ، اس کی جڑ علم کا بگاڑ ہے. اور آدمی کا علم بگڑتا ہے اس کا عمل بگڑتا ہے، اور اس کا عمل بگڑتا ہے اس کا انجام بگڑتا ہے. اور علم کہاں ہوتا ہے؟ گھر پہ، کتابوں میں. علم کہاں ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس کا پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے، تو دل کی اصلاح اگر ہو جائے تو آدمی کے پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، سوچ کی اصلاح ہو جائے تو آدمی کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. سوچ کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ آدمی کے علم پر. جیسا علم ہوتا ہے ویسی سوچ انسان کی ہوتی ہے، آدمی کی سوچ بدلتی ہے اس کی معلومات سے. لہذا علم کا بگاڑ آدمی کے دل کو بگاڑ دیتا ہے. جیسی آدمی بچپن سے جو دیکھتا ہے، جس آدمی کا ذہن یہ بنا ہو بھائی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ظاہر بات ہے اس کی کوئی اصول نہیں ہوں گے. لیکن جس نے بچپن سے سیکھا ہے کہ نہیں، اصولوں کی پابندی، ایمانداری، یہ سب چیزیں زندگی میں اصل ہوتی ہیں، اس کی سوچ ویسی بنی ہوئی ہے، اس کے دل میں وہی بات ہے، اب اس کی زندگی میں اعمال سب اس اصول کے تابع چلیں گے. کوئی آدمی کہے کہ فائدہ نقصان یہ دیکھ کے اصول بنانے چاہیے، کوئی آدمی کہے نہیں، اصول دیکھ کے آدمی کو جینا چاہیے چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو. جیسی سوچ آدمی کی ہوتی ہے ویسے آدمی کی زندگی، اس کا عمل ہوتا ہے، اور نتیجہ اور انجام اسی اعتبار سے پھر آدمی کا ہوتا ہے. بہرحال اسی لیے قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا، نہ اس کی اولاد نفع دے گی، کام کچھ بھی نہیں آئے گا. مال کام آئے گا؟ جنت میں جانا ہے، لو مال، ٹکٹ دے سکتا ہے، خرید سکتا ہے جنت کا؟ نہیں. اسی طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈالو، اسی کی وجہ سے میں نمازیں چھوڑتا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے جھوٹ بولا، اسی کی وجہ سے میں نے خیانت کی، اس کو میری وجہ جہنم میں ڈالو، وجہ یہ ہے؟ نہیں، عمل تیرا ہے. بیٹے سے کہا بیٹا تیری وجہ سے میں نے کیا، تو جا میرے بدلے جہنم میں، اس لیے کہ تیری وجہ سے میں نے سب کچھ غلط کام کیے. اولاد کو دے کر وہ اپنے بدلے میں کسی اولاد کو، کسی اور کو، بیوی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ جہنم سے بچانے میں دونوں کام نہیں آئیں گے، نہ مال نہ اہل و عیال، دونوں بھی نہیں. کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں، مگر یہ کہ آدمی اللہ کے ہاں ایک صحیح سالم دل لے کر آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل چیز ہے صحیح ہونے کی، یہ صحیح ہو جائے سب صحیح، یہ بگڑ جائے دل بگڑ جائے سب بگڑ گیا. اور دل صحیح بگڑتا ہے کیسا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے بگڑتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کے علم سے. اسی لیے انبیاء انسان کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، کیسے؟ علم کے ذریعے سے. علم صحیح ہوتا ہے آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، عقیدہ اور سوچ صحیح ہوتی ہے آدمی کا عمل صحیح ہوتا ہے، عمل صحیح ہوتا ہے اس کی پوری زندگی صحیح ہوتی ہے، زندگی صحیح ہوتی ہے انجام صحیح ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلی آیات نازل کی کیسی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی آیات کس بارے میں ہے؟ علم کے بارے میں ہے، کیونکہ ساری مصیبت کی جڑ علم کا بگاڑ ہے. چاہے عقیدے کا بگاڑ ہو، چاہے عبادات کا بگاڑ ہو، چاہے دوسرے معاملات، حقوق اور اخلاقیات کا بگاڑ ہو، ساری چیزوں کی بگاڑ کی جڑ آدمی کی علم کا بگاڑ ہے، علم کی خرابی ہے. اگر علم صحیح ہو جائے، واقعی آدمی کو معلوم ہو جائے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کیسے کرنا چاہیے، کون سا راستہ صحیح ہے، کس راستے پر چل کر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بربادی والی ہے، کون سی ہمارے لیے نجات والی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، کون سا راستہ نجات اور جنت تک لے جاتا ہے، یہ صحیح اگر آدمی کو باتیں معلوم ہو جائیں، اور پھر کیا میری بیماری ہے، شیطان کون ہے، کیسے دھوکا دیتا ہے، کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، کیا ٹھوکریں لگ سکتی ہیں صراط مستقیم پر، یہ ساری چیزیں اگر آدمی کو معلوم ہو جائیں تو آدمی صحیح راستے پر چل سکتا ہے. منزل، منزل والا راستہ، مقصود، مقصود تک پہنچنے کے لیے وسائل، اس میں رکاوٹیں، اس کا حل، علاج، سب اگر آدمی کو معلوم ہو جائے یہ آدمی صحیح چل سکتا ہے. تو سارا بگاڑ جو ہے وہ علم کا بگاڑ ہے. اگر آدمی کا علم صحیح ہو جائے سب معاملہ صحیح ہوتا ہے. اب اس کے بعد دوسری ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ عمل. وہ کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دوسرا موضوع ہمارا وہی ہے. تو ایک بگاڑ ہوتا ہے علم کا اور دوسرا بگاڑ ہوتا ہے عمل کا. لیکن عمل کے بگاڑ کا بھی مدار کس پر ہوتا ہے؟ علم پر. ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ باندھ کے رکھیں گے شراب سے بچانے کے لیے؟ نہیں. آپ اس کو سمجھائیں گے ارے برا ہے، یہ خراب ہے، ایسا اس کی سمجھ میں، اچھا برا ہے. تیرا بیٹا اگر تیرے سامنے پی، اچھا لگے گا؟ نہیں. تو تو کیوں پی رہا ہے اس کے سامنے؟ کل کو وہ بھی ہو سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے، تو اس کو شوق لگا گا، ہاں یہ برا ہے. تو آپ نے اپنی بات کے ذریعے سے اس کی معلومات کو صحیح کیا، اس کو سوچنے پہ مجبور کیا، اب اس سے شراب چھوٹے گی. تو پھر کسی بھی برائی سے آپ کو بچانا ہے، اس کی سوچ، اس کے علم کو آپ صحیح کریں، اس کے دل میں بات بیٹھی، پھر وہ جا کے صحیح ہوگا. تو مدار انبیاء کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کی اصلاح پر ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے خود کہا کہ دل آدمی کا مرکز ہے انسان کا. یہ صحیح تو سب صحیح، یہ بگڑا تو سب بگڑا. اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ علم کی اصلاح ہو، دل کی اصلاح ہو. تو اب یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ علمی مجالس، ان کا مقصود یہی ہے کہ ہم واقعی دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ معلوم کریں. یہ جو مقصد ہے، یہ مقصد ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک انسان کا دینی مجالس میں آنا، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ سارے بگاڑ کی جڑ علم کا بگاڑ ہے، لہذا علم کی اصلاح، صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اس مجلس میں آنا، دینی مجالس میں آنا، علمی مجالس میں بیٹھنا، آنا، سیکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے نجات کے وسائل میں سے ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالی کے احسانات میں سے اور اللہ کے فضل و کرم میں سے ہے. یہ خود ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث میں نے جو ذکر کی، آپ فرماتے ہیں وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو کوئی آدمی علم کے لیے چلتا ہے، علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کے لیے، اس عمل کے ذریعے سے، علم کے لیے چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اس دن اس نے چھٹی لی، جاب پہ نہیں گیا، ایک دن کا نقصان برداشت کیا، کالج سے چھٹی لی، جو بھی چھٹی لی، اور آیا، سردی، گرمی، بارش، تکلیف اٹھائی، بیٹھا، نیند آ رہی ہے بہت، پھر بھی جاگا اور اس نے دین کی بات سنی اور ساری باتیں محفوظ کی، سمجھا اچھے سے اس کو، اور اپنی علم کی رغبت کو کم ہونے نہیں دیا. یہ بہت اہم چیز ہے، علم کی رغبت کو کم نہیں ہونے دینا چاہیے. اس لیے کہ بعض اوقات چیزیں اپنی ابتدا میں تجسس ہوتی ہیں، اس کے بعد اکتاہٹ ہو جاتی ہے. مصیبت کیا ہے، ایک آدمی پہلے پہلے کیا ہو رہا دیکھنے کے لیے آتا ہے، دیکھے تو صحیح ہوتا کہ یہاں پہ اتنا بڑا پنڈال باندھے کر رہے کیا اس کے اندر. تو ایک تجسس اپنی شروعات میں ہوتا ہے، ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے آتا آدمی، اچھا یہ کیا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سارا شوق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اپنے علم کے شوق کو کبھی بھی ماند پڑنے نہیں دینا چاہیے، اس کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ شوق کو زندہ رکھنا چاہیے. چراغ دیکھیے آپ، شروع سے اخیر تک برابر اپنی روشنی دیتا رہتا ہے. تو ہم کو بھی جو ہے اس کی علم کی طلب کو ویسے ہی باقی رکھنا چاہیے، ہر قدم پہ سوچنا چاہیے اب کچھ نیا سیکھنے ملے گا، اب کچھ نیا سیکھنے ملے گا. جس آدمی کی علم کی طلب ٹھنڈی ہو جائے وہ آدمی علم میں پیچھے ہونا اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اسی لمحے سے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم کی زیادتی کی طلب کا حکم دیا. اللہ نے کیا فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی اپنے رب سے آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کرتا رہے، میرے علم میں اور اضافہ کر، مجھ کو علم میں اور بڑھا. نبی ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اب بتائیے اس سے زیادہ علمی اعتبار سے اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، سید ولد آدم بنایا، اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا، آپ دعا کیجئے اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ اے اللہ مجھ کو مال دے، اے اللہ مجھ کو حکومت دے، اے اللہ مجھ کو کیا دے. دنیا میں مانگنے کی چیز اگر واقعی ہے جس میں زیادتی مانگنا چاہیے تو کیا فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا. عمل میں بڑا کیوں نہیں، علم میں بڑا کیوں؟ اس لیے کہ عمل انفرادی ہوتا ہے اور علم کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے. آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گئے جنت میں، لیکن علم آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ایک آدمی کو جنت کے راستے پر لے جا سکتے ہو. جنت کی طرف لے جانے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ علم چاہیے آپ کو. آپ کو دیکھ کے تھوڑی نہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، آپ کا عمل دیکھ کے تھوڑی جانے والے. آپ بھوکے کا پیٹ بھر سکتے ہو اپنے عمل کے ذریعے سے، آپ اپنی عبادت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو عمل کے ذریعے سے، آپ اپنا حج کر سکتے ہو، یہ عمل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ایک آدمی عمل نہیں کر رہا ہے اس کو سمجھا سکتے ہو، آپ کے پاس علم ہے. ایک آدمی غلط عمل کر رہا ہے اس کو بتا سکتے، یہ نہیں، یہ تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، صحیح ایسا ہے. تو آپ ایک آدمی کی زندگی بدل سکتے ہو اگر آپ کے پاس علم ہے. لیکن عمل آدمی کا اپنا ہوتا ہے، عمل آدمی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن علم دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے. آپ سوچئے، آپ کا عمل ہے آپ کی نماز، آپ ایک زیروکس کاپی اس کی دے سکتے ہیں دوسروں کو؟ نہیں. آپ کی نماز آپ کی ہے، وہ اللہ صلی انسانی اللہ ماسا، آدمی کا جو کچھ بھی اس نے کوشش کی وہ اس کی اپنی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ علم آپ کے پاس ایک آیت ہے، آپ نے اس کو سمجھا، سیکھا، یاد کیا، آپ وہ دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کے پاس سے کم نہیں ہوگا. تو علم دوسروں کو بانٹا جا سکتا ہے، عمل نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو، اور انبیاء کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آئیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں، ہدایت میں ترقی دیتے رہیں آگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر علم ہے، مثلا آپ نے صرف عمل سیکھا، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر والے دیندار بن جائیں، ان کو آپ دین پہ لاؤ گے کیسے؟ خود عمل کر کے؟ نہیں، آپ کو ان کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا، تلقین کرنی پڑے گی، واعظ و نصیحت کرنی پڑے گی، تاکید کرنی پڑے گی. آپ کیا بولو گے ان کو؟ وہ بولنے کی باتیں وہ علم ہے. آپ کے پاس اگر وہ نہیں ہے، آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. نصیحت کرنے کے لیے علم چاہیے. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، اللہ نے کیا فرمایا، آپ نصیحت کیجئے، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، اس قرآن کے ذریعے سے، مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وعید سے قیامت کے دن سے ڈرتا ہے. تو ایک آدمی کے پاس قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے آدمی دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو جب نبی کے لیے علم کی زیادتی کی دعا ہے تو آپ بتائیے ہم کو رکنا چاہیے علم کے لیے؟ نہیں، ہم کو ہمیشہ علم کی زیادتی کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے. اور علم کی زیادتی کی دعا کون کرے گا؟ جس کو زیادہ علم چاہیے. تو رغبت اگر ختم ہو جائے تو کوشش اور دعا دونوں ختم ہو جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک آدمی کی کسی چیز کی رغبت ہی نہیں، اس کو بھائی جس کو اولاد چاہیے ہی نہیں، وہ دعا کرے گا اللہ نیک اولاد دے؟ نہیں، اس کو اولاد چاہیے ہی نہیں. جس کو چاہیے ہی نہیں وہ مانگے گا بھی نہیں اور اس کے لیے کوشش کرے گا نہیں. تو آدمی کی دعا اور کوشش اس کی رغبت پر مبنی ہوتی ہے. اگر اس کی طلب ہی نہ ہو تو آدمی نہ کوشش کرتا ہے نہ اللہ سے دعا کرتا ہے. لہذا علم کی رغبت اور طلب ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. یہ نبی کے لیے اور رسول کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا ہے. تو ہم من باب اولا زیادہ محتاج ہیں خصوصاً اس فتنے کے دور میں. فتنوں کے دور میں آدمی اگر سمجھے نہیں کہ کیا گمراہی ہے اور کیا ہدایت ہے, کون اہل حق ہیں کون اہل باطل ہیں, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, تمیز کیسے کی جائے صحیح اور غلط میں, اس لیے کہ ہر دن نیا فتنہ آ رہا ہے, کیسے تمیز کریں گے آپ نماز سے روزے سے, تمیز کیسے کریں گے غلط اور صحیح میں؟ وہ تمیز کرنے کے لیے آپ کے پاس علم چاہیے, کیونکہ بعد میں جتنا دور قیامت سے قریب ہوتا جائے گا اتنے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ بتائیے کہ ان فتنوں میں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے بعد ایک آدمی کے لیے علم بہت بڑا وسیلہ ہے. کہ آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو کسی کے بھی پیچھے چلا جائے گا اور یہ سمجھے گا میں صحیح گاڑی میں بیٹھا ہوں, دور جانے کے بعد معلوم پڑا یہ گاڑی میری نہیں تھی, کیا کرنا پڑے گا پیدل آنا پڑے گا, اور معلوم نہیں پھر اور راستہ بھٹک جائے مزید. تو ایک آدمی کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح علم ہو, حق اور باطل کی معرفت اس کو ہو. اسی لیے آپ دیکھیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے فتنے کیا ہیں, شر کیا ہے. کہتے ہیں دوسرے لوگ تو خیر پوچھتے تھے, میں شر پوچھتا تھا. کیوں؟ تاکہ میں اس کہیں وہ شر میرے اوپر نہ آ جائے, کہیں میں اس فتنے میں اور شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو حفاظت سے, فتنوں سے حفاظت کے لیے, یاد رکھیے اس کو, فتنوں سے حفاظت کے لیے, فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے فتنوں کی معرفت ضروری ہے. جو برائی کو پہچانتا نہیں ہے وہ برائی میں واقع ہو جاتا ہے. آپ راستے سے چھوٹی مثال لیجئے, آپ راستے سے جا رہے ہیں, آپ کو معلوم یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے, تبھی تو آپ وہاں قدم نہیں رکھیں گے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کا قدم اس میں پڑ جائے گا, نجاست لگ گئی آپ کے جسم کو, تو آپ گندگی میں کیوں پڑے؟ آپ گندگی میں اس لیے پڑے کہ آپ کو معلوم ہی تھا یہاں گندگی ہے. تو یہ دنیا کی گندگی ہے, دینی گندگی میں بھی آپ پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گندگی ہے. لہذا معلوم ہونا ضروری ہے. ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے علم ضروری ہے, ایک آدمی کے لیے علم ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا وقت ہمارے پاس ابھی ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. تو یہ ہماری پہلی مجلس تھی جو بطور مقدمہ ہے کہ ہمارے اس جمع ہونے کا مقصود کیا ہے اور یہ کیوں اتنا سب کچھ کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مجالس میں بیٹھنے کی اور ان سے پوری طرح سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.